السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ رعد آیت نمبر 1 سے ہم دیکھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ رات کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم سورہ یوسف کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ سورہ یوسف ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات میں ہی فرمایا تھا کہ ہم آپ کو نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ سنانے والے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو احسن القصص کہا، لیکن جو عرب کے لوگ تھے قرآن کی باتوں کو یا قرآن کے واقعات کو اساطیر الاولین کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. اور یہی رویہ آج کے دور میں بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ، اچھا قرآن پڑھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اور قرآن سے بھلا ہم کیا سبق حاصل کریں گے، یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے بھلا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ تو پہلے والے لوگوں کے لیے تھی، آج کے دور کے لیے تو نعوذ باللہ قرآن ہے ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہر دور کے لیے. آپ دیکھیں، اگر آپ یوسف علیہ السلام کی جو ہم نے سٹوری پڑھی، قصہ پڑھا، ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس قدر ہر طرف حسد، جلن، کینہ، فحش، فحاشی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں عام ہیں. ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. اس میں آپس کے تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، وہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تجزیہ نگاری اس میں کی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انالائز کیا ہے لوگوں کو، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. ایک ایک شخص کے بارے میں ایسے لگتا ہے گویا کہ اس کا پورا کردار ہماری نظروں کے سامنے لا دیا گیا ہے. سورہ یوسف پڑھنے کے بعد انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے، یعنی ہمارے لیے سبق سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف فرمائی کہ ہم قصوں میں سے احسن قصص سکھا رہے ہیں آپ کو. تو ایسا سبق جو آپ کو ایکٹیو کر دے، موو کر دے، یعنی ایسا عبرت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا سبق آپ حاصل کریں جو آپ کو ایکٹیو کر دے. تو کیا اس سورے کو پڑھ کر کیا ہم ایکٹیو ہوئے ہیں؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلا وجہ کی تفسیر میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا کتنے بھائی تھے، کون بھائی تھے، کون سا بھائی سگا تھا، کون سا سوتیلا تھا، اصل سبق کیا ہے. پھر کچھ لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا وہ عورت ایسی تھی ویسی تھی. اہم کردار ہمیں لگتا ہے کہ کون اہم کردار ہے، منسٹر کی وائف کا کردار اہم ہے، یا وہ جو کارواں والا آدمی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، یا منسٹر کے گھر کا وہ آدمی جس نے قمیص کے بارے میں گواہی دی کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے. تو قرآن تو دراصل بھائیوں کو بتاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو. اس میں پھر جو وہ دو پرزنر تھے، دوسری جو خواتین تھی شہر کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک طرح سے تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ کردار کیسے ہوتے ہیں. معاشرے میں آپ کو ہر قسم کے کردار سے سامنا کرنا پڑے گا. ایسے وقت میں اگر آپ محسن ہیں، اگر آپ صبر اور تقویٰ کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ جیت آپ ہی کی ہوگی. دنیا کتنی بھی چالیں چلے خلاف، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اس سورے میں خوابوں کے تعلق سے بہت باتیں پڑھی. یوسف علیہ السلام کو خواب نظر آیا، جو دو جیل میں لوگ تھے ان کو خواب نظر آیا، پھر بادشاہ کو خواب نظر آیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواب صرف مسلمانوں ہی کو نظر نہیں آتے، نیک مسلمانوں کو، بلکہ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے کوئی کافر یا مشرک بادشاہ بھی خواب دیکھ سکتا ہے سچا خواب، کوئی جیل میں رہنے والے مجرم بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. اور جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کو نبوت کا 46واں یا 40واں حصہ کہا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اب یہ نبوت والا حصہ ختم ہو گیا، یعنی اب نبوت نہیں رہی، اب صرف بشارت ہے. یعنی اگر اب کسی کو خواب دکھتے بھی ہیں تو صرف ایک خوشخبری ہوں گی یا بشارت ہوگی، ادروائز اب وہ نبوت والا حصہ ختم نہیں ہوا. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے لیے مجلس منعقد کی، آیت نمبر 23 سے 29 تک، اس میں ان لوگوں نے خود یہ گواہی دی کہ یہ انسان نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ ہے. چال یوسف علیہ السلام کے خلاف چلی جانے والی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہی کو گواہ بنا دیا کہ انہوں نے خود تعریف بیان فرما دی کہ یہ تو ہمیں کوئی عام انسان نہیں لگتا بلکہ یہ تو بزرگ فرشتہ لگتا ہے. پھر جیل کا جو ہم کو ذکر ملتا ہے آیت نمبر 35 میں، یوسف علیہ السلام جیل گئے، پھر جیل سے باہر آئے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب دراصل ان کے جیل سے باہر آنے کا ذریعہ بن گیا. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب بھائیوں کے شروع میں نفرت کی بنا پر آزمائے گئے کہ اتنی نفرت کی بھائیوں نے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, اور دوسری طرف محبت کے ذریعے سے آزمائے گئے. منسٹر کی وائف نے ان سے محبت کی اور اس کی بنا پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یعنی نفرت میں بھی آزمائش یوسف علیہ السلام ہی کو فیس کرنا پڑی اور محبت میں بھی آزمائش یوسف علیہ السلام ہی کو فیس کرنا پڑی. لیکن یہ سب ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ کوئی پائیدار چیزیں نہیں تھیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے مصر میں, ان کو بیچا گیا صرف چند درہم کے عوض, اور کنگ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں انجام کیا. سبحان اللہ کہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ اے سردار ذی اقتدار, اے عزیز مصر, ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں, محسن میں سے پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ, کیا عزت دی سبحان اللہ, کہ بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ جو چاہیں آپ اس میں سے عہدہ منتخب کریں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کا کردار, کہ پہلے یہی یعنی کیسے دل اور دماغ سب بدلتے رہتے ہیں, حالات ایک سے نہیں رہتے, انسان کا ذہن بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے پہلے ہی فتوی نہیں صادر کر دینا چاہیے کسی پر کہ اگر کسی سے کوئی برا کام ہو گیا تو ہم اس کو ہمیشہ برا ہی کہیں, یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں. نہیں, ایک دفعہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے والد کو کسی طرح سے اپنی باتوں میں لا کر, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو واپس لانے کی نیت نہیں تھی ان کی, اس نیت سے لے کے گئے. لیکن سیکنڈ ٹائم جب گئے بنیامین کو لے کر, اس وقت لانے کی نیت تھی لیکن لا نہیں سکے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پلان, تو اللہ تعالیٰ کا پلان بہتر ہے نہیں ہے. بھائیوں نے اسکیم بنائی تھی کہ والد کی محبت حاصل کرنے کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, لیکن محبت حاصل نہیں کر سکے. پھر دوسرے ٹائم بنیامین کو لے کر گئے, اس وقت ان کو بنیامین کو واپس لانے کی نیت تھی, عہد بھی کیا, لیکن ان کی وہ جو تدبیر تھی یا جو بھی ان کی اسکیم تھی وہ کام میں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسانوں کے فیصلے پر حاوی ہوتے ہیں. انسان بہت کچھ چاہتا ہے, بہت کچھ سوچتا ہے, بہت کچھ کر گزرنا چاہتا ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے. تو دو قسم کی محبت ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ ہوتی ہے, آپ یہاں ہم والد کی محبت دیکھتے ہیں کہ والد کی محبت کیسی تھی اپنی اولاد کے لیے, اور ایک منسٹر کی وائف تھی اس کی محبت جو صرف جذبات یا وقتی طور پہ تھی, یعنی اس میں کوئی پائیداری نہیں تھی. تو اصل محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے, جو قدرتی طور پر ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں پورے قصے میں, پوری کہانی میں یا پورے سورے میں جو بات نظر آتی ہے کہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی, بڑے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کس لیے کنویں میں ڈالنا چاہا, یہ کس لیے راستے سے ہٹانا چاہا, کیونکہ وہ والد کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں انٹینشن یعنی جو ان کی سوچ تھی وہ تو والد کی محبت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا, غلط طریقہ اختیار کیا. تو کسی کو راستے سے ہٹا کر آپ کسی کی محبت نہیں حاصل کر سکتے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر منسٹر کی وائف نے بھی غلط طریقے سے یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنا چاہا لیکن وہ حاصل نہیں کر سکی. اسی طرح سے سب نے پلاننگ کی, منسٹر کی وائف نے بھی پلاننگ کی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی پلاننگ کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایویڈنس, یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی پلاننگ کی, لیکن یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ جو قمیص لے کر آئے ہیں یہ لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو, دراصل وہ خود سمجھ گئے تھے کہ بھلا بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے کہ قمیص صحیح سلامت رہے اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا لے. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں اس وقت. اور اسی طرح سے عزیز مصر کی بیوی نے جو پلاننگ کی تھی, اس وقت بھی جو گھر والے تھے اور ایون اس کا جو شوہر تھا وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ پلاننگ ہے, اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اسی وقت ثابت ہو گئی. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہی ہمیشہ دینی چاہیے, جو سچ حق کی گواہی ہمیشہ ہم دیں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور بنا پر گواہی چھپا جاتے ہیں, تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے, کیونکہ کسی ایک کا بہت بڑا جس میں معاملہ ہوتا ہے, اس پر اعتماد کا, اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. پورے سورے میں ہمیں جو یوسف علیہ السلام کی شبیہ نظر آتی ہے, کیسی شبیہ نظر آتی ہے کہ کیا سیرت اور کردار کے مالک تھے وہ, سبحان اللہ. یعنی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں, تقوی اور صبر. تو ایک ہے اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی گناہ دعوت دے رہا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو بچاتے رہو. آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ دو چیزیں, دو کوالٹی جو ہم کو سیکھنے کو ملی اس سورے میں, وہ ہے تقوی اور صبر. تو تقوی اور صبر یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ انسان اگر اس کو اختیار کر لے, یعنی ایک اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے اور دوسرا حالات پر صبر, پیشنس سے وہ کام لے, تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوبیاں ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جس جیسی اس سورے میں بیان ہوئی ہے کہیں اور نہیں ہوئی, جیسے واللہ غالب علی امرہ, یہ اونلی ون ٹائم ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام میں, معاملات میں, امور میں. اسی طرح سے ان ربی لطیف لمن یشا, کہ بے شک میرا رب لطیف ہے, باریک بین ہے, لمن یشا اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے. علیم الحکیم, یہ سب تو ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن یہاں پر علیم الحکیم بھی استعمال ہوا ہے, اور یہ جو اوپر ہم نے دو پڑھے وہ بھی, کہ کہیں اور ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان نہیں جیسی اس سورے میں بیان ہوئی ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سارے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ کیسے واقعات پیش آئے, پھر یوسف علیہ السلام مصر آئے اور مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا, اور پھر واپس ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس چلے گئے تھے. شروع میں, بیچ میں, آخر میں, ہر جگہ ہم کو جو یعقوب علیہ السلام کا بھی کردار ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہمیں ملتی ہے, علیم الحکیم. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے شروع میں کہا تھا کہ فصبر جمیل, بس میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے. دوسری بار جب بیٹا چلا جاتا ہے بنیامین, اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیٹوں کو ڈانٹا نہیں بلکہ حکمت سے ہی بات کی. اور یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے, یعنی جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی علیم اور حکیم تھا جب فیملی سے وہ جدا ہوئے, کنویں میں ان کو ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. جس وقت ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی وہی صفت وہاں پر آئی, اور یوسف علیہ السلام نے وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے, کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں سے ملا دیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی ان کی فیملی سے ملا دیا. اسی طرح سے جب شکر کے طور پر جب ساری فیملی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا, اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, یہ نہیں کہ تدبیر ہم نہ کریں, تدبیر ہم اپنی طرف سے کریں, لیکن معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اگر آپ صبر کر رہے ہیں اور آپ نے تقوی کی روش اختیار کی ہوئی ہے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کس طرح سے یہ سٹوری, یہ قصہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ثابت آ رہا تھا. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام, یعنی دونوں باپ اور بیٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے دکھائی دینے میں, دکھنے میں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے جیسے دکھائی دیتے تھے. پھر بھائیوں کے ذریعے آزمائش کی گئی یوسف علیہ السلام کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھائیوں کے ذریعے سے آزمائش کی گئی, یعنی اہل مکہ کے ذریعے سے. یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے جدا ہونا پڑا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اوپر تھے, سپیریئر تھے اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں سے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ, فتح مکہ کے دن سپیریئر تھے, ان کا ہاتھ اوپر ہی تھا. ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی, اور انہوں نے جو سوال پوچھا تھا, یعنی سائلین کے لیے اس میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے, تو انہیں پر ان کا یہ جو سوال تھا ان پر چشمہ ہو گیا کہ آج جس طرح سے تم اپنے بھائی کو ستا رہے ہو, اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو, اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو بھی تکلیف دی گئی. لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ درست فرما دیا تھا, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی درست فرما دے گا. پھر یعقوب علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کی تدبیر اپنی جگہ. بائبل یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے, لیکن قرآن جو جس طرح سے ان کا کردار پیش کرتا ہے یعقوب علیہ السلام کا, بہت ہی بہترین کردار ہے. اب دیکھیں ان کی تدبیر تھی, چند چیزیں ان سے جو سیکھنے کو ملی, کہ اپنے بھائیوں سے نہ کہنا, انہوں نے شروع میں یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا تھا, یعنی وہ اپنے سب بچوں کے مزاج سے واقف تھے, اور اسی طرح سے والدین کو چاہیے کہ وہ ان کو واقف ہونا چاہیے اپنے بچوں کے مزاج سے. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو یہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اب یہاں کوئی برائی نہیں کی, بس اتنا کہا کہ نہ کرنا. پھر مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب تم مصر جاؤ گے، ہو سکتا ہے نظر لگے یا کچھ لوگ تم پر الزام لگائیں۔ تو انہوں نے ہر دفعہ اپنی تدبیر کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ الانسان بالتفکیر واللہ بالتدبیر، کہ انسان اپنی فکروں میں رہتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور اپنے حساب سے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی تدبیر اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی، اور وہی کارگر ہوتی ہے۔ اللہ کے نام پر ہم کو تدبیر کرنی ہے، لیکن توکل اللہ پر ہم کو کرنا ہے۔ ہماری تدبیر اور اللہ کی تدبیر ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کا پلان غالب ہوتا ہے، وہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو کون اوپر ہوا اور کس کا پلان بہتر ہوتا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجام ہے آخرکار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو، لیکن آخرت میں تو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یعنی دنیا میں ہی ان کو واپس چیزیں مل گئی، یعنی ان کی فیملی سے مل گئی یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا، ان کی عزت ہوئی، ان کا بہت نام ہوا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عطا کر ہی دے گا۔ جو صبر اور تقویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملی ان کے بھائیوں کے کردار سے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ان کے بھائیوں نے، آپ دیکھیں، آخرکار اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے اپنے بھائی سے بھی معافی مانگی، اپنے والد سے بھی معافی مانگی، اور اپنے والد سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں، توبہ کریں۔ تو توبہ کے دروازے آخر وقت تک کھلے ہیں۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر ڈٹے رہنا یہ بڑی بات ہے۔ تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہے، تو غلطی ہوتی رہے گی، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ آخر وقت تک، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، تب تک کھلا رہے گا۔ تو لہٰذا کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو جائے، آپ دیکھیں معمولی غلطی نہیں تھی، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دینا ایک طرح سے قتل کی سازش تھی، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، سمجھے۔ تو لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، لیکن جیسی غلطی کا احساس ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ پھر نہ کرنے کا عزم کریں۔ لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو توبہ کا دروازہ آخر وقت تک کھلا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا اس بادشاہ سے بھی جو کنگ تھا، آپ دیکھیں اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے ذکر کیا، یعنی اسے لگ گیا تھا کہ یہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی بات مان لی، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو اس کو مشورہ دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ نیک آدمی ہے۔ تو اس نے، اس کی فراست ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو جب سمجھا کہ یہ یوسف علیہ السلام زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اس نے پوری چیزیں ان کے حوالے کر دی۔ کچھ روایت سے یہی پتہ چلتا ہے اسرائیلیت کے، کہ بادشاہ صرف برائے نام رہ گیا تھا، اور اس نے سارے معاملات، سارا کاروبار یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر اس میں عورتوں کا کردار بھی بہت ہمیں اہم نظر آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی، دوسرا اس وقت کے جو ایلیٹ کلاس، اس طبقے کی خواتین تھیں، جو مالدار گھرانوں کی خواتین ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی سوچ، ان کا جو ویو ہے سوچنے کا، یا پھر ان کا طریقہ کار، ان کی مصروفیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ جب انسان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سے لغویات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آج ہمارے پاس یعنی کوئی اچھا کنسٹرکٹیو ورک ہمارے پاس نہیں رہا، ہم نے اپنے مشن کو بھلا دیا۔ آج جب ہم نے سوچا کہ اچھا قرآن پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، قرآن سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، ہم نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے، جمعہ کے جمعہ یا سال میں رمضان کے رمضان قرآن کھول لیں گے، پڑھ لیں گے، اور بس ہماری ذمہ داری ختم، تو ہمارا سارا وقت پھر کہاں گزرنے لگا؟ ٹی وی ڈراموں میں، اسکینڈلز میں، یا پھر اسی قسم کی لغویات اور بیکار کی چیزوں میں۔ آپ سچی میں بتائیے، اتنا وقت کہاں سے آتا ہے ٹی وی ڈرامے دیکھنے کے لیے؟ کہاں سے لوگوں کو اتنا وقت ملتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور دوسرا کنسٹرکٹیو ورک ہے نہیں نا، کوئی بدل نہیں ہے ان کے پاس، اور قرآن کو تو چھونا بھی نہیں چاہتے، قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے، جبکہ یہی تو ہماری زندگی ہے، یہ وحی ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے قرآن۔ جسم کا تو ہمارے بہت خیال رکھتے ہیں، انہی ڈراموں سے اور سیریل سے دیکھ دیکھ کر اپنے لیے لباس منتخب کرتے ہیں، اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں کہ اچھا فلاں تو بہت اس کی اسکن اچھی ہے، ہم بھی اپنی اسکن ویسی بنانے کی کوشش کریں۔ فلاں ایڈ آ رہا تھا، فلاں ایڈ میں کہا گیا کہ اپنے اسکن کو اچھے رکھنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے روح کی پرواہ کی؟ تو روح کی غذا تو یہ قرآن ہے دراصل، تو اس روح کی روح کو بھی غذا پہنچائیے، اس روح کو بھی خوبصورت بنائیے، وہ بھی اسی طرح سے پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا اس پر گرد آ جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے اس کا اندر سے چہرہ روح کا، اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اس وقت کی خواتین کا ڈسکشن ہی کیا تھا، بس اسکینڈلز کو عام کرنا، اسی کو ڈسکس کرنا، اور بس فلاں نے، فلاں کی بیوی اس میں انوالو ہے، فلاں کی بیوی اس میں انوالو ہے، اور کوئی باتیں نہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان امہ کی خواتین کا بھی اکثریت کا یہی حال ہو گیا ہے کہ ہر ایک کے اسکینڈلز کو ڈسکس کریں گے، گپ شپ ہوگی، غیبتیں ہوں گی، یا شوبز کے لوگوں کو ڈسکس کریں گے، اور کوئی ہمارے پاس ٹاپک نہیں ہے، تو یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حساس تھے، ان کا مشاہدہ، ان کی دور رس نگاہ، اللہ تعالیٰ پر توکل، صبر۔ اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کو مار دیں، احساسات کو مار دیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روئے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ تو صبر جو ہے کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کفری کلمات نہ نکلیں۔ دیکھیں غم کی وجہ سے اتنا وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہو سکتا بہت روتے بھی ہوں گے، اس بنا پر بھی بینائی چلی گئی۔ بہت زیادہ یاد کرتے تھے، بار بار اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ جاؤ یوسف کی کچھ خبر لو، جاؤ یوسف اور بنیامین کی کچھ خبر لو۔ تو یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی انسان ہے، محبت تو ہوگی اپنے بچوں سے۔ ہم کیا سمجھتے کہ جب دین کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم سوچتے کہ اچھا سب سے محبت ختم، دل سخت کر لو، دل پتھر کے بنا لو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور سے تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے جو جملے سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، فصبر جمیل، خوبصورت صبر، یہ ہوتا ہے اصل صبر اصل میں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے ان کو کتنا بہترین ٹائٹل ملا کہ لدینا امین المکین، ہم آپ کو امین اور طاقتور پاتے، اپنے نزدیک ہم آپ کو بہت بہترین شخص پاتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کانفیڈینس آپ دیکھیں ان میں کتنا تھا، یوسف علیہ السلام میں بچپن میں ہمیں آپ کا کردار نظر آتا ہے جس میں طرح سے تھوڑا سا شائنس نظر آتی ہے، حیا، لیکن جب آپ بادشاہ سے ملے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کتنی پر اعتماد طریقے سے کہا کہ آپ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجیے، آپ ان کا کانفیڈینس دیکھیں۔ تو عہدہ کیا لیں گے جب پوچھا گیا تو خود ہی بتا دیا، تو اپنا وقار جانے نہیں دیا۔ پھر جب جیل سے چھٹکارا ملنے کی، یعنی جب جیل سے رہا ہونے کی باری آئی، تو اس وقت جب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے آؤ، جیل سے چھڑا دیا جائے، تو کہنے خود باہر نہیں آئے۔ اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ان کا جو صبر تھا، خود ہمیں اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جتنا صبر یوسف علیہ السلام نے کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ جب پتہ چلا کہ اچھا جیل سے رہائی مل گئی ہے تو فوراً باہر آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کو آزادی دی گئی اور ان کو جو ہے کہا گیا کہ آزادی یا عزت، تو دونوں میں سے انہوں نے کیا چنا؟ عزت کو انہوں نے چنا۔ ان کو آزادی گوارا نہیں تھی، ان کو عزت زیادہ پیاری تھی، کہ پہلے میرے اوپر جو الزام لگے ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے، اس کو کلیئر کیا جائے، تبھی میں جیل سے باہر آؤں گا۔ تو کتنا بہترین کردار ہمیں نظر آتا ہے، تو اپنا وقار انہوں نے جانے نہیں دیا۔ پھر بچپن میں ان کی خوبیاں ہمیں مختلف نظر آ رہی ہیں، نوجوانی میں الگ، اور پھر آخر وقت میں الگ۔ اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے بچا بھی لیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین ان کا کردار ہے۔ خود یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ تو میں نے اپنے بلبوتے پر اپنے آپ کو بچایا، اپنے بلبوتے پر میں بچا برائی سے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نفس تو اکساتا ہی رہتا ہے برائی کی طرف، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی نفس کی برائیوں سے نہ بچ سکتا تھا۔ تو ہمیشہ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ رب کو دے رہے ہیں۔ یعنی بہت ہی زیادہ انسانیت، بہت زیادہ احسان ہمیں نظر آتا ہے، اعتماد۔ دین کی تبلیغ کا جب بھی موقع ملا اسے جانے نہیں دیا، کہ جیل میں تھے تب بھی جو ہے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں یوسف علیہ السلام کی کردار سے سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خوبی، صبر اور تقوی کی خوبی، احسان کی خوبی ہمارے اندر پیدا کرے۔ اب آئیے سورہ رعد، سورہ رعد مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر آپ کی قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ حروف مقطعات سے بات شروع ہوتی ہے، اور وہی بات ہے کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو زیادہ تر کتاب کی بات آتی ہے، تو یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جو حق لے کر آئی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سورہ رعد کا پس منظر، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ یونس کے بعد ہی اس کا نزول ہوا تھا، اور یہ بھی تقریباً جو ہجرت سے پہلے کا کچھ دور تھا آپ کا، یعنی 10-11 یا 9-11 نبوت کے بیچ میں نازل ہوئی سورہ رعد بھی۔ اور اس میں دراصل جو حق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ حق کیا ہے، یعنی پورے سورے میں آپ کو یہی بات ملیں گی کہ توحید، رسالت اور کتاب، یہی دراصل حق ہے اور اس کو تمہیں ماننا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے، یہ نازل ہوا ہے، وہ عین حق ہے، لیکن یہ بات اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت پر مستوی ہوا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے، اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، یعنی آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر فرما، اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ جیسے کہ استوى علی العرش، ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے، اور محدثین کا یہی مسلک ہے، لہذا ہم کو اس کی تاویل یا مزید اس کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہمیں اسی طرح سے ایمان لانا چاہیے جیسے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام محدثین یہ کہتے ہیں، اور خصوصاً امام مالک کہتے ہیں، کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے کہ لیس کمثل شیء، اس کے مانند یا اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں۔ اور مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعا، یعنی اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ دوسری بات، یہاں پر چاند اور سورج کی بات کی گئی ہے، تو اصل میں بتانا مقصود یہ کہ چاند اور سورج، جس کے بارے میں ہم سب جانتے کہ شروع سے بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ رہا ہے کہ چاند اور سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو یہاں پر بتایا گیا کہ چاند اور سورج یہ تو ایک مقرر وقت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے، اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے چلتے ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے، یعنی چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے چاند کے لیے بھی آتا ہے سورہ یاسین میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب یہ بڑے بڑے جو چاند اور سورج ہیں، یہی سب سے بڑے سیارے ہیں، یہ چاند اور سورج، تو صرف ان دو کا یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ یہ دو سب سے بڑے ہیں، تو جب یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو خصوصاً اللہ تعالیٰ کے تابع ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو جب یہ معبود نہیں ہو سکتے تو معبود تو صرف وہی ہے جو ان کو چلا رہا ہے، جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو پتہ چلتا ہے نا، سورہ سجدہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اور اسی طرح سے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ جو پورا نظام، اگر تم اس پر غور کرو، چاند پر، سورج پر، دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے لیے مقرر کیے ہیں، اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ سارا نظام اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ایک قوت اور ایک طاقت، ایک فرمان روا ہے جو یہ سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اسی کی حکمت کام کر رہی ہے۔ اور ساری دنیا میں جو قوتیں ہیں وہ سب کی سب کس کے تابع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اور یہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، انسان کو ختم ہو جانا ہے، اور ایک وقت مقرر ہے جب تک یہ ساری چیزیں چلیں گی، جب وقت پورا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں ایک طرح سے قیامت کی خبر دی گئی ہے کہ اس کا آنا ضروری ہے، قیامت آ کر رہے گی، اور جب تک کے لیے تمام کام دنیا میں انجام پا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی جن کائنات کے بارے میں، آثار کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ تو شہادت دے رہے ہیں کہ یہ سب اس خالق اور مدبر کا انتظام ہے جو صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عدالت میں آخر کار سب کو حاضری دینا ہے، وہی جزا اور سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں یہ دراصل برحق ہیں، اور یہ ساری باتیں شہادت دے رہی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يَغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ تمام آسمان پر جو ستارے ہیں یا زمین، یہ سب جو اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ ساری چیزوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، اور زمین کے جو مخلوق ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی تمام ضروریات کا تعلق بھی ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو آپ دیکھیں کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کے لیے سورج کی روشنی بھی ضروری ہے، ہماری زمین پر جو اجالا ہوتا ہے وہ بھی سورج کی دین ہے۔ چاند کی اگر اللہ تعالیٰ منظر مقرر نہ کرتا تو سمندر میں مد و جزر نہ ہوتے، انسان کو وقت کا پتہ نہ چلتا، مہینے نہ ہوتے۔ یہ تمام آثار کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے، ایک حاکم ہے، ایک خالق ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ تمام انسانوں کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے۔ تو زمین کی ساخت، پہاڑوں کی پیدائش، یا دریا کے جو انتظام ہے، اس کی روانی ہے، پھلوں کو ہم دیکھ لیں کہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب دراصل کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ غور و فکر انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے غور و فکر۔ اور کیوں بار بار قرآن میں غور و فکر کا ذکر آیا ہے کہ افلا تعقلون، افلا یتدبرون، یا پھر ان کے لیے قومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ صرف آسمان ہی کو دیکھ لیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے فرمایا کہ اس میں جو ستون ہیں، اس کے بارے میں دو رائے بتائی گئی ہے آسمان کے ستون کے بارے میں، کہ جو آسمان کے ستون ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غیر مرئی طور پر کچھ ستون ہوں جو ہمیں دکھائی نہ دیتے ہوں، لیکن زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ اس کو اصل بات ہی یہ ہے کہ خالق کے کائنات نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اتنا بڑا ہیوج آسمان نظر آتا ہے، اور بغیر ستون کے وہ قائم ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دراصل۔ تو یہ ساری چیزیں اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہمارا مزید بڑھا دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور کائنات کی چیزوں پر غور کرنے سے اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ انسان اگر اس پر غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ پھر انسان شرک وغیرہ کے اور بت پرستی کے دھوکے سے باہر نکل جائے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، الگ الگ زمین میں خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں، جیسے انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں اگر ہم صرف زمین کی پیداوار پر ہی غور کر لینا، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، توکل ایسا بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ ہمارا خالق، وہ خالق، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا وہ مالک سبحان اللہ کیسا مالک ہے ہمارا، کہ جس نے ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا، لیکن سب سے مختلف قسم کے پھل پھول نکلتے ہیں، سب کے مزے مختلف۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان ہے بارش برسانے والا، ایک ہی سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انار کو اگر آپ دیکھ لیں تو انار میں جو دانے لگے ہوتے ہیں اس قدر وہ جڑے ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس کو اس طرح سے سیٹ کرنا چاہے تو وہ نہیں سیٹ ہو سکتے۔ آپ پورے انار کے دانوں کو نکالیے اور اس کو اس طرح سے سیٹ کریے، نہیں ہوں گے۔ پھر بیچ بیچ میں جو پردے ہوتے ہیں انار میں، آپ اسی پر اگر غور کر لیں تو آپ دیکھیں کتنی حفاظت کے ساتھ اس میں سیپریٹ کیے گئے ہیں خانے، اور الگ الگ خانوں میں وہ انار کے دانے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لگے ہوئے۔ ہم انسان نہیں کر سکتے اتنی باریکی سے، تو وہ زمین میں کیسے ہوتا ہوگا کہ وہ بیج بویا گیا، درخت نکلا، درخت پر وہ پھل آیا، پہلے پھول آیا، پھر پھل بنا، اور پھر وہ پھل کے اندر کس طرح سے وہ دانے پیدا ہوئے، پھر وہ دانے جڑنے لگے آپس میں، پھر اس کے اندر وہ رس پیدا ہوا، پھر اس میں خوبصورتی آپ دیکھیں کہ کوئی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کوئی ریڈ کلر کا ہوتا ہے، کوئی پنک کلر کا ہوتا ہے انار۔ پھر انگور کو آپ دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کچھ کھجور کے درخت ہیں جو کچھ اکھیرے ہیں، کچھ دوہرے ہیں، یعنی کھجور کے درختوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تنہ نکلتا ہے، اور بعض میں ایک ہی جڑ سے دو یا دو سے زیادہ تنے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ آپ دیکھیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، لیکن مزے میں کسی کو بہتر، کسی کو کمتر بنا دیتے ہیں۔ اور واقعی میں ایک ہی درخت کے پھل ہیں، آپ پھل کے وہ پھل کھائیں، درخت کے پھل توڑیں، ایک کھٹا ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے، تو یہ کس نے کیا، کس کی طرف سے؟ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اکھیرے اور دوہرے کا مطلب دراصل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ دونوں بنائیں، جیسے کہ ابھی تحقیقات سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑ جوڑ کی شکل میں، کہ ایک ہوتا ہے میٹھا، ایک ہوتا ہے کھٹا، ایک سرد، ایک گرم، سیاہ اور سفید، یا ذائقے دار یا بد ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، دراصل اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے انواع اور اقسام کے غلے پھل پیدا ہوتے ہیں اسی زمین سے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں بالکل مختلف ہوتی ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ متجاورات کا لفظ اس میں آیا ہے، ایک دوسرے کے قریب اور متصل، یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے اور خوب پیداوار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے جس میں کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوتی، یعنی بعض زمینیں ایسی بنجر یا سخت قسم کی ہوتی ہیں۔ سنوان کے ایک معنی ہوتے ہیں ملے ہوئے، اور غیر و سنوان کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا۔ تو دوسرے معنوں میں سنوان ایک درخت جس کی کئی شاخیں اور تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور بعض کھجورے، اور غیر و سنوان جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی تنے والا ہو۔ تو یہاں پر اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو زمین کی پیداوار ہے اگر اس پر بھی انسان غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا معترف ہو جائے کہ کس طرح سے یہ رب نے پیدا کیے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھلا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھلا کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو ان کا انکار دراصل آخرت کا انکار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں. تو دراصل آخرت کا انکار اللہ کا انکار ہے, اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے. اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے, بلکہ نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پہلے بار پیدا کرنا تو زیادہ مشکل کام تھا, تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کیا اس نے تو دوبارہ کیوں نہ پیدا کرے گا؟ اور ان کی گردنوں میں توک پڑا ہونا دراصل قیدی ہونے کی علامت ہے کہ آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں دنیا میں, جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر, ہٹ دھرمی کی بنا پر, خواہشات نفس کی بنا پر, آج اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے, اپنے آب و اجداد کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کو ایسے تعصبات نے دراصل پکڑ رکھا ہے اور یہ آخرت کو نہیں مانتے؟ تو اب اس کی وجہ سے جو سزا یہ بھگتیں گے وہ سزا بھی اسی کے حساب سے ہوگی, یعنی آخرت کا جو انکار انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے گردنوں میں توک ڈالے جائیں گے, بیڑیاں پڑی ہوں گی, اور یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. ان کا ایک اور رویہ بتایا گیا ہے, کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر آپ کوئی عذاب لے کر آئیے, تو بار بار چیلنج کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کے سامنے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب ہم پر لے آئیں جس کا آپ ہم کو وعدہ دے رہے ہیں یا جس سے آپ ڈرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کی معصیت کے باوجود ان کو جلد پکڑ لے, بلکہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے, اور بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے. اور یہ دراصل اس کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلم و کرم, عفو اور درگزر کا نتیجہ ہے. اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے لگ جائے, یہ عذاب دینے لگ جائے, تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا. اور واقعی میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو اعمال کر رہا ہے یا انسان جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے آج زمین پر, اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ بچے. یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ مہلت ہے دی ہوئی جو انسان کو دیتے رہتا ہے, جبکہ پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی تھیں وہاں پر, آدھے ارم آدھے جو سمود کے جو علاقے تھے وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ جہاں پر عذاب آیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ عذاب ہم پر لے آؤ, چیلنج کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کبھی کہتے کہ اے اللہ اگر یہ باتیں جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے, تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. تو یہاں پر انہی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نادان خیر سے پہلے دراصل شر مانگتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو سنبھلنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا مزید مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہلت کو جلدی ختم کر دیا جائے. اگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے تو ان کے اوپر فوراً گرفت کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یہاں پر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وقت کی ضرورت کے تحت یا اپنی مشیت کے تحت اور مصلحت کے تحت کچھ نشانی اور معجزات عطا فرمائے, لیکن کافر ہمیشہ کیا تقاضا کرتے رہے, جیسے کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں. تو ان کی خواہش تھی کہ کوئی ان کے خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے دکھایا جائے, اور اگر معجزہ صادر نہ ہوتا تو کہتے کہ اچھا اس کا مطلب آپ سچے نبی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیغمبر, آپ کا کام تو صرف انذار اور تبلیغ ہے, وہ آپ کرتے رہیے, کوئی مانے یا نہ مانے اس سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے, آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, اور اس راستے پر چلا دینا یہ آپ کا نہیں دراصل ہمارا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک ہادی ضرور بھیجا ہے, لِکُلِّ قَوْمٍ ہاد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا جو ان کو صحیح راستہ بتانے والا ہوتا ہے, صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو پیغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا, جیسے ہمیں بات ملتی ہے سورہ فاطر میں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی درگزر کرنے کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کیوں نہیں لے آتا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے, اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے. بعض اوقات انسان کی نظروں سے بہت ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں, اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا بیان ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری صفت قہار اور جبار کا بھی بیان ہمیں ملتا ہے. جیسے کہ یہاں پر امید اور خوف دونوں پہلوؤں کو اگر سامنے رکھے ہم, تو کیونکہ امید ہی امید اگر سامنے رہے تو کیا ہوگا, انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے گا, اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دماغ پر چھایا رہے تو کیا ہوگا, اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے گی. تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں انسان کے لیے اور تباہ کرنے والی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا, کہ ایمان دراصل خوف اور امید کے درمیان ہے, یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال اور توازن کا نام ہی دراصل ایمان ہے. تو انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس. تو لہٰذا یہی اعتدال ہمیں قائم کرنا ہے, اور اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. آپ کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے کہ آپ نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے, خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی. تو اس لیے کہا گیا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد, کہ آپ کا کام ڈرانا ہے, آپ ڈراتے رہیے قوم کو, اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی ضرور بھیجا, ایک رہنما. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام تزداد وکل شیء عنده بمقدار. ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جو بات آئی ہے, اللہ یعلم ما تحمل کل انثى, ہر عورت جو بوجھ اٹھاتی ہے یعنی پریگنینسی میں, اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ اس میں کیا کچھ بنتا ہے اور کیا کمی رہتی ہے. وما تغید الارحام, پہلے ہم نے غید الماء پڑھا تھا, یاد ہوگا آپ کو پیچھے, اور یہاں پر تغید الارحام کا لفظ آیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. یہاں پر آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے بہت سارے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ماں اور بچہ بالکل صحت مند تندرست ہوتے ہیں, لیکن عین وقت پر جب وقت آتا ہے ڈلیوری کا, اس وقت پتہ چلتا ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو گئی تھی, جس کی بنا پر بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, حالانکہ انسان کتنی کوشش کرتا ہے, جو مقدار ہوتی ہے پانی کے لیے بچہ جس میں ٹھہرتا ہے اور جو بچے کے لیے محفوظ رہنے کی جگہ ہے, اس میں کمی زیادتی ہونا, انسان اپنی طرف سے کتنی بھی کوشش کر لے, وہ ہر طرح سے احتیاط کرے, آرام کرے, لیکن جس کو دنیا میں نہیں آنا ہوتا یا جس کی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں موت لکھی ہوتی ہے, وہ اسی حالت میں ہوتی ہے. حالانکہ پورا وقت گزر جاتا ہے اور صرف اب تھوڑی دیر رہ جاتی ہے, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اچھا بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ارحام میں کیا کمی ہو رہی ہے اور کیا زیادتی ہو رہی ہے, پانی کس طرح سے ہے اور پانی کتنا زیادہ اور کتنا کم ہے. تو عام طور پر جو 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے, لیکن یہ کیا ہوتی ہے, کبھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, کبھی کسی وقت یہ مدت 10 مہینے ہو جاتی ہے, کبھی 7 اور 8 مہینے میں ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اگر ہم استغید الارحام سے اگر ہم یہ لیں مانی, تو ماں کے پیٹ میں یا وہاں پر بچے کے لیے جو کچھ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے چیزوں کا, تو اس میں کمی زیادتی, پانی کا کم ہو جانا یا پانی کا زیادہ ہو جانا, یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہے. وہ ہر چیز سے باخبر ہے, اس کو معلوم ہے کہ کتنی مقدار چاہیے جب تک بچہ زندہ رہنا ہے, اور اگر بچے کو زندہ نہیں رہنا ہوتا تو پھر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور کبیر المتعال سب سے بلند و بالا, سب سے بڑا, اور علو بڑائی اسی کے لیے ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور یہ بات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے بارے میں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی, اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا, کتنا زندہ رہے گا, کیا کھائے گا پیے گا, اس کا پورا اندازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے, کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے. تو لہٰذا وہی بلند و بالا ہے, وہی اکبر ہے, اور وہی اعلیٰ ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے سارب بالنہار, یعنی کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں, اس کو سب علم ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے. ایون جو دلوں میں چھپے ہوئے خیالات ہیں, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور کیا وہی نہیں جانے گا؟ کیونکہ وہ تو باریک بھی اور باخبر ہے, لطیف خبیر ہے, سمیع علیم ہے, علیم بصیر ہے. ساری صفات اس کی ایسی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اللہ کے لیے برابر ہے کہ تم زور سے بات کرو یا آہستہ آواز سے, وہ تو چھپے ہوئے بھید تک جان لیتا ہے. جو باریک سے باریک چیزیں ہیں اس کی بھی اس کو خبر ہے, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بی انفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں, جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے, تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے. اب یہاں پر معقبات کا لفظ آیا ہے, اور یہ بار بار پڑھا ہی ہوگا, عقبہ سے نکلا عین قاف با. ویسے تو عقبہ پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں. تو معقبات ایسے فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے نگران ہیں. اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ رامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی کئی فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. تو یہ فرشتے دراصل انسان کی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی باریک بین اور باخبر, وہ تو انسان کے دلوں کے خفیہ حال تک جانتا ہے, جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. اس کے سامنے تم زور سے بات کرو یا دھیمی آواز میں بات کرو, اللہ کے لیے برابر ہے, اس کو سب کا علم ہے, سب باتوں کا علم ہے. وہ تمام حرکات اور سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نگران بھی ہیں, جو ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اس کا پورا ریکارڈ زندگی کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں, محفوظ کرتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بیان کرنے سے دراصل مقصود یہی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس طرح سے نیڈر ہو کر زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر زندگی گزارتے ہیں, اپنے نفس کو قابو میں نہیں کرتے اور اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا ان کا نام عمل تیار نہیں ہو رہا ہے یا ان کا ریکارڈ تیار نہیں ہو رہا ہے. دراصل وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نام عمل تیار کر رہے ہیں, اور فرشتے ان کی ہر بات نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو انسان کے پاس فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ہر بات نوٹ کر رہے ہیں. اور معقبات دراصل معقبت ان کی جمع ہے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. تو فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں نا حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہوتے رہتی ہے. دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آتے ہیں, اور شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے. اور جب کسی قوم کی شامت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا, اور اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی پھر مددگار بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم نے پیچھے لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مجادلہ بھی کیا کہ چھوڑ دیا جائے ان کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا تو پھر وہ کسی کے تبدیل کرنے سے ٹالنے سے نہیں ٹل سکتا، جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ تو لہٰذا انسان کو خود ہی اپنی کوشش کرنی ہے، خود ہی اپنے حالات کو قابو میں رکھنا ہے، خود ہی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑنا کہ جو چاہے کرتا پھر انسان۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں طریقے سے ہم کو اپنی حالت کو بدلنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بس بہانہ کرتے رہتے کہ اچھا کیا کرے، ہم سے ہوتا ہی نہیں، کیا کرے، ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے کہ آپ کے اندر کتنی استطاعت تھی، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیے۔ تو انفرادی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے اندر اچھائیوں کو لانے کی کوشش کرے، اور اجتماعی طور پر بھی، اجتماعی لیول پر بھی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، دونوں طریقے سے، کہ فرد قائم ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو لہٰذا جب تک سب مل کر کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ماحول نہیں بدلے گا۔ اگر میں ایک اکیلی اپنے طور پر، انفرادی طور پر میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کروں، لیکن اگر پورا ماحول ہی مخالف سمت میں جا رہا ہے، تو انسان کے بہت سارے چانسز ہیں، بہت سے چانسز ہیں کہ وہ بھی اس طرف قدم بڑھا لے جدھر سارے لوگ جا رہے ہوں۔ تو سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، یعنی ہم ایک الگ افراد نہیں ہیں، ہم ایک پوری امت ہیں، ایک گروہ ہیں، امت مسلمہ ہے، ایک سوچ، ایک ذہن، ایک دین کو ماننے والے۔ لہٰذا ہم سب کو مل کر کیا کرنا ہوگا، حالت کو بدلنے کی کوشش کرنا پڑے گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے معجزات نہیں نازل فرمائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک چھڑی گھمائی گئی اور سارے لوگ نیک بن گئے، نہیں، بلکہ ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا اور تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کیونکہ پھر جس قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی والی اور مددگار نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے، سوچنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بہترین سننے والا بنائے، ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، ہم صرف کہنے اور سننے والے ہی نہ ہوں بلکہ پریکٹیکلی ہم کچھ کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے اور ساتھ میں کچھ کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل نفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال